بلند بہت اعلیٰ بہت اچھا تھا, اور لہذا آپ کو تلاش رہتی تھی حق کی. اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ غار حرا میں آپ جا کے عبادت کرتے ہیں. اب وہ کیا عبادت کرتے یہ روایتوں میں کوئی بات نہیں آئی. ظاہر ہے سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زندگی کے بارے میں بات ہوتی تھی. تو یہ آپ کی عمر کا 40واں وہ تھا برس, اور رمضان کا مہینہ تھا, اس میں جو ہے آپ اسی طریقے سے غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رات کے وقت ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھو اقرا. تو آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر اس نے کہا پڑھو, آپ نے وہی جواب دیا. تو تین مرتبہ یہ کہنے کے بعد وہ فرشتے نے آپ کو جھنجھوڑا, جس سے آپ کی کیفیت ہی کچھ عجیب ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ یہ پانچ آیات تلاوت کیے ہیں. پھر نبی کا نزول کا سلسلہ رکا. اس کے بعد میں سورہ قلم کی کچھ آیتیں نازل ہوئی, پھر سورہ مزمل کی, پھر سورہ مدثر کی. اور جیسا بعض علماء کا خیال ہے کہ پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ففتھ تھی. تو یہ اب قرآن کا کرونولوجیکل آرڈر اگر ہم لے تو یہ سورت پہلے آنا چاہیے, اس کے بعد میں سورہ قلم, پھر مزمل, مدثر اور سورہ فاتحہ. لیکن یہ جو آرڈر ہے قرآن کا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو مدینے میں نازل ہوئی, یہ آرڈر جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دور کروائے ہیں, تو ظاہر ہے وہ دور اسی ترتیب سے ہوئے تھے. اور اب جیسا اس سورت میں پہلے کی پانچ آیات نازل ہوئی, اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی, تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ پورے قرآن میں چھوٹی چھوٹی سورتیں ایک ایک وقت نازل ہوئی, لیکن جو سورہ بقرہ, سورہ آل عمران جو ہے اس طریقے کی, وہ ان کے چھوٹے چھوٹے حصے نازل ہوئے. اور اس کا ایک بات یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نزول قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بدل جاتی تھی. جو لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پسینہ بہنے لگتا تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانڈی پر آپ کی مانڈی تھی, تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہی نازل ہونے لگی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری مانڈی ٹوٹ جائے گی وزن سے. اور آپ اپنی اونٹنی پہ ہوتے تو وہی جب نازل ہوتی تو وزن سے اونٹنی بیٹھ جاتی ہے. تو یہاں یہ وحی کی شان سمجھنا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک وقت میں سارا قرآن وہ ایبزارب کرے. لہذا جب کافروں نے یہ سوال کیا تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ قرآن نور ہے, اور نور جو ہے سائنٹیفیکلی ایگزرٹس پریشر ڈالتا. یہ اتنا نور ہے کہ کوئی انسان ایک وقت اس کا نزول برداشت نہیں کر سکتا. تو جیسا یہاں ڈاکٹرز ہیں بات سمجھ سکتے کہ آپ پینسلین کا ٹیسٹ ڈوز دے کے دیکھتے ہیں, اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی پانچ آیات نازل کرنے کے بعد کافی وقفہ دیا گیا, پھر اس کے بعد میں جو ہے ریگولر نزول قرآن شروع ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا فائدہ پہنچانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھیے آپ کے پالنے والے مالک کے نام سے جس نے پیدا کیا. میں ایک ایک لفظ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں دیکھیے اقرا کا مطلب جو ہے, اقرا اور تلاوت میں کیا فرق ہے. اقرا ریسائٹ, ریڈ. اب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. یہ اقرا ہے, قرات ہے. میں وہی اگر دیکھ کے پڑھوں تو تلاوت ہے. تلاوت میں ریفلیکشن ضروری ہے. تو لہذا تلاوت قرآن کا مطلب بھی اس سے پہلے بات آئی ہے کہ قرآن ایسا پڑھو, ایسا سمجھو کہ آپ کے اعمال سے قرآن ریفلیکٹ ہو. تو تلاوت میں اور قرات میں یہ فرق محسوس ہوتا ہے. تو آپ سے کہا گیا کہ پڑھو, تو اس کے بعد میں یعنی کیسا پڑھو کہ اپنے پالنے والے مالک کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. اب مالک کے پالنے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ. تو اب ہم اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن پڑھتے, ایک جواز مل گیا. اچھا, پھر اس کے بعد میں سورہ نمل کی 30ویں آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے, سلیمان علیہ السلام جب خط لکھتے ہیں بسم ملکہ بلقیس کو تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیتوں میں سے ہے. اور پھر سورہ نحل کی 98 آیت میں آیا کہ تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو شیطان سے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم کو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پڑھنا چاہیے. یہ بات بالکل قرآن سے ثابت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنا چاہیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. یہ ایک آیت سے جو ہے یہ پورا جواز مل جاتا. ربک الذی خلق یعنی وہ پالنے والا مالک جو جس نے دیکھیں خلقہ جو ہے کسی چیز سے کسی چیز کو بنانے کو بولتے ہیں. اس سے پہلے یہ میں ڈیفرینشیٹ کر چکا ہوں کہ بدی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز وجود میں نہیں تھی وجود میں لے آیا آپ. کریشن چاند سورج ستارے وغیرہ وجود میں نہیں تھے, آپ نے کن کہا فیکن وہ جو ہو گئے وہ وجود میں آ گئے. تو خلقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بنی بھی ہے اسی سے کوئی اور چیز بنانا. یہاں بھی مثال آ رہی ہے ویسے بھی خلق الانسان من طین انسان کو مٹی سے بنایا. پھر یہاں بھی بات آ رہی ہے کہ خلق الانسان من علق علق سے انسان کو بنایا پروپورشن. تو اب ہمارے پاس اردو ترجموں میں عام طور پہ پیدا کیا لکھ دیتے ہیں, بدی کو بھی پیدا کیا خلقہ کو بھی پیدا کیا باری کو بھی پیدا کرنے والا. تو یہ عربی زبان میں جیسی لچک ہے اور سکوپ ہے الفاظ کی ویسا شاید ہی کسی زبان میں ہو. اب یہاں دوسری آیت ہے کہ خلق الانسان من علق یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا علق سے. علق کیا چیز ہے؟ یہ بڑی خاص چیز ہے. اس پہ پروفیسر سمتھ عبد المجید زندانی ڈاکٹر موریس بوکے یہ تمام لوگ ریسرچ کرے ہیں علق کا لفظ. علق جو ہے عربی میں جونک کو بولتے ہیں. دیکھیے آج کل ذرا ٹوائلٹس بڑے صاف رہنے لگے ہیں ورنہ ٹوائلٹس میں پہلے جونک نکلتی تھی. وہ جونک جو ہے اس کے کیا کرتی وہ جسم کو پکڑ کے خون چوستی جو اس کی غذا ہے. تو یہ علقہ کیا ہے؟ ماں کا اور باپ کا نطفہ ملتے ہیں سپرم اور ایگ ملتے ہیں اور رحم میں جب داخل ہوتے ہیں ووم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ لٹک جاتے ہیں معلق ہو جاتے ہیں. یعنی یہ لفظ میں بڑی خاص بات ہے کہ وہ علق یعنی ایسی چیز جو کسی چیز کو لٹک کے اس اپنی غذا چوسے جیسے کہ جونک اپنی غذا چوستی ہے. Something which hangs and sucks its food like a leech. اب آپ پوچھ لیجئے ڈاکٹرز بھی اگر کوئی بتانا چاہتے ہیں تو تفصیل بتا سکتے ہیں کہ یہ موریس بوکے اور سمتھ وغیرہ کا یہ بولنا ہے کہ کسی زبان میں ایسا ایک لفظ نہیں ہے جو کنسیپشن اور ایمبریولوجی کی بگننگ کا جو ہے وہ نقشہ پیش کر سکتا ہے جیسے کہ لفظ علقہ پیش کر سکتا ہے. ایک ہی لفظ میں پورا سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ ملتی ہے ماں اور باپ کے نطفے سے مل کے جو ہے رحم میں ووم میں جا کے لٹک جاتی ہے تعلق قائم کرتی ہے معلق ہو جاتی ہے. یہ سب عین لام خاف کے ڈیریویٹوز ہیں. تعلق قائم کرتی ہے معلق ہو جاتی ہے اور علقہ جو لیچ جس کو بولتے ہیں جونک جس کو بولتے ہیں جونک کی طرح اپنی غذا جو ہے یہ کھینچتا ہے جس کو میڈیکل ٹرمز میں زائیگوٹ بولتے ہیں. اب وہ غذا کھینچتا ہے ماں کے پیٹ سے اور بچہ بڑھتا چلے جاتا ہے. تو اب دیکھنے کے لیے اتنی چھوٹے ایک لفظ ہے ایک آیت ہے لیکن پوری ایمبریولوجی جو ہے اس پہ بیس کی جا سکتی ہے. تو اس پہ اعتراض ہوا کویت میں پریس کانفرنس ہوئی تو یہی ڈاکٹر سمتھ کی پریس کانفرنس ہوئی تو کسی نے رپورٹر نے کہا کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائکروسکوپ میں دیکھا ہوگا ایسا. تو انہوں نے کہا کہ مائکروسکوپ تو کئی سو برس بعد ایجاد ہوا تو لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سمجھا دے رہے ہیں. پھر اقرا وہ ربک الاکرم اور پڑھیے آپ کا پالنے والا مالک اللہ جو ہے باعزت ہے اور فائدہ پہنچانے والا ہے. دیکھیے اکرم میں عزت کا سوال کیسے پیدا ہوتا؟ جو کسی کو رزق دیتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اس کی آٹومیٹیکلی عزت ہونے لگتی ہے. تو اس کے دو معنی ہیں. کریم اسماء الحسنی میں کریم کے معنی کیا ہے؟ باعزت.
باعزت کیوں؟ کیونکہ سب کا رزق پہنچاتا ہے، سب کو فائدہ پہنچاتا ہے، رحمان بھی ہے وہ. تو اسی لیے پڑھیے، آپ کا پالنے والا مالک اللہ جو ہے، جو باعزت ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم سے لکھنا سکھا، پڑھنا، علم دیا آپ کو. جو علم، اب تو کمپیوٹرز آ گئے ہیں، اس سے پہلے جتنا علم آیا وہ قلم کے ذریعے آیا. قلم سے لکھا جاتا تھا اور پھر اس کو جو ہے آپ پڑھتے تھے، تو قلم کے ذریعے جس نے سمجھایا. اب یہاں ایک بات سمجھ ذہن نشین کیجئے کہ پہلے ہی وحی میں قلم اور علم کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے ہم بالکل ہی بے بہرا ہیں. پہلی ہی وحی میں قلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، علم کا بھی ذکر ہو رہا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس نے وہ سکھایا جو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا. کیا جانتے تھے آپ پیدا ہوئے تھے؟ اب بھی کیا جانتے ہیں آپ؟ اب بھی کیا جانتے ہیں؟ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ سارے انسانوں کا علم اگر ایک جگہ کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کمپیئر کیا جائے تو ایسی ہے جو جیسے چڑیا کسی سمندر میں ایک یا دو خطرے پانی کے پی گئی ہو. اب بھی کیا جانتے ہیں؟ پھر قرآن سے ثابت ہے، ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے آپ کوئی چیز احاطے میں نہیں لے سکتے جتنا کہ وہ چاہے. پھر سورہ بنی اسرائیل کی 85 آیت میں بات آئی ہے کہ تم کو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے. روح کے بارے میں سوال کیے تو جواب آیا کہ تم کیا سمجھو گے کہ روح کیا ہے، تم کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. تو معلوم ہوا، یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے، علم ہم حاصل نہیں کرتے، علم ہم کو دیا جاتا ہے. بات سیدھی بات ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، پیدا جب ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دی، کان دیے، سونگنے کی صلاحیت دی، چکھنے کی صلاحیت دی، محسوس کرنے کی صلاحیت دی، 5 senses دیے، جس کی وجہ سے وہ علم حاصل کرتا ہے. ایک وقت آگ کے قریب ہاتھ لے جاتا ہے، جلتا ہے، اس کے مائنڈ پہ ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، دوسرے وقت احتیاط کرتا ہے، اس کو علم ہو گیا. اس کا جیسا جیسا تجربہ ہوتا ہے، تجربہ خود اس کا علم ہوتا ہے. تو یہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ پورے سینسز جو دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے، تو علم ہمارا حاصل کیا ہوا نہیں ہے. جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو یہ 5 آیتیں یہاں، جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی یہاں ختم ہوئی. اس کے بعد میں جو بات آ رہی ہے، یہاں دیکھیں ایک سلسلہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل ان کو جو ہے وہاں نماز پڑھنے سے روکتا تھا. تو اب یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ پہلے وحی کے بعد جو تذکرہ آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا، یعنی نماز اتنی اہم ہے کہ پہلے وحی کے بعد اسی پہلی صورت میں جو ہے نماز کا تذکرہ آ گیا. کلا ان الانسان لیطغى، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بے شک انسان سرکش ہے، ریولٹ کرتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے. راہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو دولت مند پاتا ہے، انڈیپینڈنٹ پاتا ہے، خود مختار پاتا ہے. ایسے محسوس ہونے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اٹھا کے مائکروفون پھینک دے سکتا ہوں، میں محسوس یہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہماری تو کوئی قدرت نہیں ہے. وہ جو کرائیں ہم کریں گے، نہ کرائیں تو نہ کریں. تو انسان کو جو ہے شیطان بھٹکا کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کے ماتحت نہیں. انا الا ربی کا رجا، بے شک آپ کے پالنے والے مالک کی طرف پلٹایا جانا ہے. یعنی پہلی صورت میں جو ہے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہنگامے کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھ رہے ہیں، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ ایسا سمجھ رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھو کہ آپ کے پالنے والے مالک اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے. ارایت الذی ینہا عبدن اذا صلا، کیا آپ نے اس شخص پہ غور کیا، اس کو دیکھا کہ جب ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے اس کو روکا؟ یہ نماز پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روکنے والا ابو جہل. تو کیا غور کیا؟ ارایتا ان کانا علی الہدا او امر بالتقوی، کیا آپ نے غور کیا کہ اگر وہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت پر ہیں، یعنی جنت کے راستے پر ہیں، اور پھر تقوی کی حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کرنے کا اگر حکم دیتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ایسا کرتے ہیں؟ تو ارایتا ان کذبا وتولا، کیا آپ نے دیکھا کہ یہ ابو جہل جو ان کو جھٹلاتا ہے اور پھر اپنا منہ پھیر لیتا ہے؟ یعنی ایسا شخص ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو جو ہے نماز سے روکتا ہے. علم یعلم ان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اب یہاں ایک روایتوں میں ایک بات آتی ہے کہ اس نے ابو جہل نے یہ ارادہ کیا تھا نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں تو ان کی گردن پہ اپنا پیر رکھ دیں. تو جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک آگ کی خندق، ایک گڑا آ گیا آگ کا، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنے لگا ہوا. ظاہر ہے لوگوں کو، دوسروں کو نہیں دکھا، وہ خود بعد میں بیان کیا ہوگا. تو یہ ذات تھی آپ کی، اتنا پروٹیکشن آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کرتے تھے. آخری نبی تھے، امامت کرے تھے تمام نبیوں کی شب معراج میں. کلا لئن لم ینتہا، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ نہیں رکا لنصفم بالناس ناسیت کاذبت خاطیہ، تو ہم اس کو گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، یعنی ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، غلطی کرنے والی ہے. یعنی یہ ایسی پیشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی نہیں ہے، وہ پیشانی میں ایسا دماغ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور نہیں کرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عزت نہیں کرتا. اس کو جو ہے ہم گھسیٹیں گے پیشانی کے بال پکڑ کر. فل یدو نادیا، تو وہ اپنے گروپ کو بلائے، اپنے سپورٹرز کو بلائے، اور ہم کیا کریں گے؟ سندو ندوز زبانیاں، تو ہم بھی جو ہے اپنے جو دوزخ کے جو گارڈز ہیں ان کو بلائیں گے ان کو سزا دینے کے لیے. اگر اس کی کوئی، یعنی کوئی فوج اگر ہے تو بلائے، ہم بھی بلائیں گے. پھر تو اللہ تعالیٰ کی فوج اگر آج آ جائے تو ابو جہل جیسے انسان کی جو ہے کیا حقیقت ہے وہاں. پھر کہا کہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی اطاعت مت کرو. ابو جہل جو سجدہ کرنے سے روک رہا ہے اس کی اطاعت مت کرو، اور سجدہ کرو اور سجدے سے قرب حاصل کرو. لہذا ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب میں زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. سجدے کی ایسی کیفیت ہے، یعنی اس کا جو اعلیٰ تر حصہ ہے، بھئی یہ دماغ کی وجہ سے تو تمام دھوم دھڑاکا ہے نا، یہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، فلاسفرز ہیں، علماء ہیں، پولیٹیکل ہیڈز ہیں، ان کے ہیڈز نکال دیے تو پھر کہاں کے رہ گئے، خالی باڈی رہ جاتی. تو یہ دماغ کا بڑا زبردست مقام ہے، ہائیسٹ مقام ہے جسم میں بھی اور ہر لحاظ سے. تو اللہ کے سامنے وہ اس کی اعلیٰ دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قدموں کے لیول پہ جو ہے لا کے جھکا دیتا ہے. تو حکم ہو رہا ہے کہ جو ہے آپ انس کی بات میں آ کے سجدے سے مت رکیے، سجدہ کیجئے اور پھر ہم سے جو ہے قریب ہوئیے. یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ ختم ہونے کے بعد یاد رکھ کے سجدہ کر